أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں. اللہ ان کو اپنی رحمت رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی. وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ کسی ستم رسیدہ انسان کی فریاد رسی کرے اور رنج دیدہ انسان کے غم کو دور کرے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ توبہ کی 20 سے لے کر 22 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے بہروز یاری گل. سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز اور رات کی ان نشریات میڈیم ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل، دوسرا جھوٹ. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام عالمی خبریں. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد سماعت فرمائیے گا قرآن آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا. پھر پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا, اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. سامعین, یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات. پیش کیے جانے والے پروگراموں کی ترتیب, امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اس لذت میں کوئی خوبی نہیں جو ندامت کا سبب ہو, اور نہ اس شہوت میں کوئی خوبی ہے جس کے بعد تکلیف ہو. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبریں حاضر خدمت ہوتے ہیں. اللہ الرحمن الرحیم, خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. آپریشن وعدہ صادق صرف تنبیہی اور محدود تھا, اگر صہیونی حکومت نے پھر کوئی حماقت کی تو ہمارا جواب اس کے لیے ہولناک ہوگا. مسلح افواج کی پریڈ سے صدر ابراہیم رئیسی کا خطاب. اسرائیل کو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ جارحانہ اقدامات کی قیمت چکانی پڑے گی. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کا انٹرویو. غزہ کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری. دوا بنانے والے کارخانے اور رہائشی علاقوں پر بمباری, متعدد شہید اور زخمی. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر ایران نے کہا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق تنبیہی اور محدود تھا, اگر صہیونی حکومت نے معمولی سی بھی جارحیت کی تو ہمارا جواب اس کے لیے بہت ہولناک ہوگا. صدر سید ابراہیم رئیسی نے بدھ کی صبح اسلامی جمہوریہ ایران کی فوجی پریڈ کی تقریب سے خطاب میں آرمی ڈے کی مبارکباد پیش کی. انہوں نے کہا کہ فوج قوم کے ساتھ کھڑی ہے, اور وطن عزیز ملک کی عرضی سالمیت اور اسلامی انقلاب کی اقدار کا دفاع کر رہی ہے. صدر ایران نے کہا کہ ہماری فوج کا دنیا کی فوجوں سے سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ ہماری فوج مومن ہے اور خدا پر بھروسہ رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری فوج پوری طرح ٹرینڈ ہے اور سبھی مہارتیں رکھتی ہے. ہمارے فوجی عسکری معلومات میں اپ ٹو ڈیٹ ہیں, اور ان کی فوجی مہارت نے انہیں دنیا میں ممتاز بنا دیا ہے. صدر ایران نے کہا کہ اسلامی انقلاب سے پہلے ہمارے فوجی وسائل دیگر ملکوں کے اختیار میں ہوا کرتے تھے, لیکن آج ہماری مسلح افواج خود انہیں اپ ڈیٹ کرتی ہے. فوجی ٹیکنالوجی اور دفاعی صنعت ہماری اپنی ہے, اور ہماری افواج نے دفاعی صنعت میں اپنے بل پر خود کفالت حاصل کی ہے. صدر مملکت نے کہا کہ ہمارے اپنے تیار کردہ جنگی طیاروں, جنگی کشتیوں, آبدوزوں, ٹینکوں, انواع و اقسام کی بکتر بند فوجی گاڑیوں اور اسمارٹ ڈیفینس سسٹم نے ہمیں صرف اس علاقے میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک ممتاز اور برتر فوجی طاقت میں تبدیل کر دیا ہے, اور ہماری فوجی توانائی کسی سے آریتن نہیں لی گئی ہے بلکہ یہ ہماری اپنی توانائی ہے جو ہماری قوم نے خود اپنے بل پر حاصل کی ہے. صدر رئیسی نے کہا کہ ہماری فوج جدید ترین وسائل سے لیس ہے. ہماری سپاہ پاسداران طاقتور اور توانا ہے, اور علاقے کی افواج ہماری مسلح افواج پر بھروسہ کرتی ہیں. صدر ایران نے فوج, سپاہ پاسداران, عوامی رضاکار فورس، بسیج، دیگر مسلح افواج اور عوام کے اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہماری عوام مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہیں۔ کرونا کی وبا کے دوران وہ عوام کے ساتھ تھیں، عوام کی خدمت کی، قدرتی آفات کے موقع پر عوام کی مدد کے لیے آگے آگے رہتی ہیں، اور عوام وطن عزیز اور اسلامی انقلاب کی اقدار کے دفاع میں جان ہتھیلی پر لے کر سرحدوں کا دفاع اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری مسلح افواج کی خصوصیات ہیں، علاقے کے عوام اور دنیا ہماری مسلح افواج کے کردار سے واقف ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ آپریشن طوفان الاقصی کے بعد ہمارے آپریشن وعدہ صادق نے اسرائیل کا بچا کچا بھرم بھی خاک میں ملا دیا ہے، اور دنیا پر ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس آپریشن میں ہماری فوج اور سپاہی پاسداران نے صہیونی حکومت کو اس کی جارحیت کی سزا دے دی۔ یہ بہت ہی سوچا سمجھا اور منصوبہ بند آپریشن تھا، اور دنیا والوں اور امریکہ نیز صہیونی حکومت کے دیگر حامیوں کو بتا دیا گیا کہ ہماری فوج پوری طرح تیار اور اپنے سپریم کمانڈر کے فرمان کی منتظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن وعدہ صادق ایک محدود آپریشن تھا، وسیع نہیں تھا۔ اگر ہم نے وسیع آپریشن انجام دیا ہوتا تو دنیا دیکھتی کہ صہیونی حکومت صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہوتی، لیکن ہم نے طے کیا ہے کہ محدود آپریشن کیا جائے جو صہیونی حکومت کے لیے ایک سبق ہو کہ اگر آئندہ معمولی سی بھی غلطی کی تو ہمارا جواب بہت ہی ہولناک اور عبرت انگیز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ فوجی آپشن میز پر نہیں ہے، اس کی وجہ ہماری مسلح افواج کی توانائی ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ صہیونی حکومت کو انٹیلیجنس کی شکست، سیکیورٹی شکست اور فوجی شکست ہوئی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کو اسٹریٹجک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ بعض ممالک صہیونی حکومت سے روابط معمول پر لانے کی فکر میں تھے، لیکن اس وقت خود اپنے عوام کے سامنے ان کا سر جھکا ہوا ہے، اور یہ صہیونی حکومت کی اسٹریٹجک شکست ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم علاقے کے ملکوں سے عرض کریں گے کہ ہماری مسلح افواج امن و امان برقرار کرنے والی ہیں، امن و آشتی قائم کرنے والی ہیں، علاقے کے لیے طاقت و توانائی کا باعث اور مکمل طور پر قابل اعتماد ہیں، اور ان ملکوں کو صہیونی حکومت سے روابط برقرار کرنے کے بجائے ہماری مسلمان فوج اور سپاہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، انہیں بیرونی افواج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اسرائیلی حکومت کے خلاف ایران کی مسلح افواج کے کامیاب آپریشن وعدہ صادق کی قدردانی کی ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف سید عبدالرحیم موسوی کے نام پیغام میں کہا کہ اس قابل قدر اور پیچیدہ فوجی آپریشن نے مغربی ایشیا میں اسلام اور ایران کے دیرینہ دشمنوں کو ہماری مسلح افواج کی دفاعی توانائی دکھا دی ہے، اور مغربی ایشیا میں طاقت کے توازن کی نئی تعریف پیش کی ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے پیغام میں لکھا کہ کامیاب آپریشن وعدہ صادق نے ملک عوام کے اندر قومی افتخار کے احساس کے ساتھ ہی بین الاقوامی اور علاقائی تعلقات کے میدان میں سفارتکاری کی گنجائشیں بڑھا دیں، اور ایران نے اسلامی کے دیرینہ دشمنوں کے مقابلے میں اسٹریٹجک دفاع کی تقویت کے ساتھ جعلی صہیونی حکومت کے زوال کی رفتار بڑھا دی ہے۔ یاد رہے کہ سنیچر اور اتوار یعنی 13 اور 14 اپریل کی درمیانی رات نصف شب کے بعد سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ایک بیان جاری کر کے مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے ٹھکانوں پر دسیوں ڈرون طیاروں اور میزائلوں سے حملے کی خبر دی تھی۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے غاصب صہیونی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف حملے کے ذریعے خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ نہ کرے، کیونکہ علاقائی تصادم کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ فرانسیسی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران کی طرف سے یہ تنبیہی کارروائی دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے کونسلر سیکشن پر صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے کے جواب میں کی گئی ہے۔ کہا کہ اسرائیلی حکومت کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ علاقائی تنازع کسی کے مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ جوزف بورل نے کہا کہ ایران کے حکام نے صہیونی حکومت کے خلاف تنبیہی کارروائی سے چند روز قبل اور دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے کونسلر سیکشن پر اس حکومت کے دہشت گردانہ حملے کے جواب میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ صرف اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ اسرائیل کو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اس کو اپنے جارحانہ اقدامات کی قیمت چکانی ہوگی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ دنیا کے سبھی ملکوں کو اسلحہ جاتی اور تجارتی پابندیوں کے ذریعے غاصب صہیونی حکومت کو اس کی جارحیتوں کی سزا دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سبھی ملکوں کو ایسے اقدامات عمل میں لانے کی ضرورت ہے جن سے اسرائیلی حکومت کو اپنی جارحیتوں کی قیمت چکانی پڑے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ صہیونی حکومت کے تخریبی اقدامات کے خلاف تعاون کرے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو اس کی جارحانہ سرگرمیوں کی سزا ملنی ضروری ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے فوری جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل کی قرارداد پاس ہونے کے بعد بھی غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم جاری رہنے کو بہت تشویشناک بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنے حامیوں اور دوستوں کے مطالبات کو بھی نظر انداز کر رہا ہے، اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عالمی برادری کے سربراہان اسرائیل کے انتہا پسند حکام کو غزہ کے عوام کے قتل عام سے روکیں۔ صہیونی حکومت نے اپنی جارحانہ کارروائیوں کو جاری رکھتے ہوئے غزہ میں دوا بنانے والے کارخانے پر بمباری کی ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مرکزی غزہ میں دیر البلا میں واقع دوا بنانے والے ایک کارخانے پر بمباری کی ہے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے شمال میں واقع شیخ رضوان کے علاقے میں بھی فلسطینیوں کے اجتماع پر بمباری کی، جس میں 6 افراد شہید ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے شہر رفح اور مشرقی غزہ پر بمباری کی ہے۔ اس حملے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی جنگی طیاروں نے غزہ کے جنوب میں ایک رہائشی مکان پر حملہ کر کے 7 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے رفح شہر کے وسط میں واقع ایک رہائشی مکان پر حملہ کیا۔ جارح فوجیوں نے شہر تورکرم میں بھی حملہ کیا۔ بنی نعیم کے علاقے میں بھی 2 فلسطینیوں کے گھروں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے منگل کو اعلان کیا کہ غزہ میں شہدا کی تعداد 33,843 ہو گئی ہے۔ فلسطینی جوانوں نے غرب اردن میں اور استقامتی جوانوں نے غزہ پٹی میں صہیونی قابضوں کے خلاف کارروائیاں انجام دی ہیں۔ غرب اردن کے شہر الخلیل کے مشرقی علاقے بنی نعیم میں فلسطینیوں اور غاصب صہیونیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ غرب اردن کے شہر توباس میں تعینات جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو قدس بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ صہیونی فوجیوں کے جنگی ساز و سامان کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے غزہ کے خلاف اسرائیل کی جنگ کے 6 ماہ مکمل ہونے کے بعد اعلان کیا ہے کہ اس جنگ میں 10,000 سے زیادہ خواتین ماری جا چکی ہیں۔ اقوام متحدہ نے جنگ غزہ سے متعلق ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کی جنگ میں 6 مہینے میں 10,000 سے زیادہ قتل کی جانے والی خواتین میں تقریباً 6,000 مائیں تھیں اور 19,000 بچے یتیم ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سمعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، جو لے کے شفاعت کا، جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے۔ جسے تم نے محبت کی نظر سے دیکھا ہے، جسے تم نے محبت کی نظر سے دیکھا، جسے تم نے محبت کی نظر سے، رحمت کے ترازو بے سر حشر تلیں گے، میرے عشق جو برسے دھل کر تیری یادوں سے، میرے عشق جو برسے
یا سمین۔ ابھی آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائی، اور سامعین اب سماعت فرمائیے قرآن آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارکہ مجادلہ کی 12ویں اور 13ویں آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون۔
ایمان والو، جب بھی رسول سے کوئی راز کی بات کرو تو پہلے صدقہ نکال دو کہ یہی تمہارے حق میں بہتری اور پاکیزگی کی بات ہے، پھر اگر صدقہ ممکن نہ ہو تو خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنی رازدارانہ باتوں سے پہلے خیرات نکال دو؟ اب جب کہ تم نے ایسا نہیں کیا ہے اور خدا نے تمہاری توبہ قبول کی ہے، تو اب نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں سرگوشی اور کانا پھوسی جیسی غیر شائستہ چیز کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ اب اس آیت کریمہ میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بعض لوگ دوسروں کی موجودگی میں پیغمبر اسلام سے سرگوشی کرتے تھے، اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہاں موجود دیگر لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ لہذا پروردگار عالم نے حکم دیا کہ جس کے پاس کوئی ضروری کام ہو اور نبی کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہے تو وہ گفتگو کرنے سے پہلے مسکینوں کو صدقہ دے دے۔ اس حکم نے اتنی جلدی اپنا اثر دکھایا کہ جن کے پاس کوئی اہم کام نہیں ہوتا تھا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت ضائع نہیں کرتا تھا اور نہ ہی مزاحمت ایجاد کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ غریبوں اور ضرورت مندوں کی ایک طرح سے مدد بھی تھی اور ان کی اس طرح سے مدد بھی کی جاتی تھی۔ آیات کریمہ کا تسلسل اس بات کی نشانی ہے کہ ظاہراً یہ منصوبہ اور تدبیر نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔
اس کے بعد سے لوگوں نے پریشان کرنا اور غیر ضروری درخواستیں کرنا چھوڑ دیا۔ البتہ روایت کے مطابق اس حکم پر عمل کرنے والے صرف اور صرف امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تھے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات سے پہلے اہم بات چیت کے لیے صدقہ دیا کرتے تھے اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی گفتگو کرتے تھے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ دین اسلام نے غربت کے خاتمے اور معاشرے کے محروم طبقوں کی دیکھ بھال کے لیے بہت سی راہیں اور طریقے بیان کیے ہیں، اور مختلف بہانوں سے صدقہ دینے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ صدقہ کے دو پہلو ہیں، ایک نیکی اور ضرورت مندوں کی مدد، اور دوسرے امیروں اور ثروت مندوں کی حرص اور دنیا سے وابستگی سے پاکیزہ ہونے کے لیے ان کا روحانی تزکیہ۔ اسلام کے احکامات لوگوں کی مالی اور جسمانی استطاعت پر مبنی ہیں اور کبھی بھی پریشانی اور شرمندگی کا باعث نہیں بنتے۔
سامعین، آئیے اب سورہ مجادلہ کی 14ویں اور 15ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے:
الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون۔
کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جنہوں نے اس قوم سے دوستی کر لی ہے جس پر خدا نے عذاب نازل کیا ہے؟ یہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، اور یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور خود بھی اپنے جھوٹ سے باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے کہ یہ بہت برے اعمال کر رہے تھے۔
سامعین، یہ آیات کریمہ منافقین کی ایک خصوصیت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ان لوگوں کا خفیہ طور سے دشمنوں سے رابطہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: اے مسلمانوں، ایسے افراد سے ہوشیار رہنا جو دشمنوں سے دوستی کا منصوبہ بناتے ہیں اور قسم کھا کر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس دوستی اور آمد و رفت کا مطلب مسلمانوں کی صفوں سے جدا ہونا نہیں ہے، بلکہ دشمنوں کے خطرے سے بچنا ہے۔ فطری سی بات ہے کہ یہ جذبہ اس بات کا باعث بنے گا کہ مسلمان نہ تو منافقوں پر بھروسہ کریں اور نہ ہی ان کے دشمن کو اپنا سمجھیں، تاکہ اپنے راز اور خفیہ منصوبے کو ان کے سامنے ظاہر کریں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ منافقین ہمیشہ دینی مقدسات سے ہی سوء استفادہ کرتے ہیں، اس لیے ان کی خصوصیات کی شناخت اور مقدسات دینی سے ان کا سوء استفادہ کرنا تاکہ لوگوں کو فریب دے سکے جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ سیاسی اور معاشی تعلقات ان کی حکمرانی کو قبول کرنے کا باعث نہ بنے۔ سامعین، پروگرام کلام نور آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ مجادلہ کی 16ویں اور 17ویں آیتوں سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:
اتخذوا ایمانہم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔
انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے اور راہ خدا میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا مال اور ان کی اولاد کوئی کام آنے والا نہیں ہے، یہ سب جہنمی ہے اور وہی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
سامعین، یہ آیات کریمہ منافقین کے دینی مقدسات سے ناجائز فائدہ اٹھانے پر تاکید کرتے ہوئے فرماتی ہیں: منافقین ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مومن اور مومنین کے لیے قابل قبول قرار دیں، اور گفتگو کے دوران اس طرح سے دین اور خداوند عالم کے بارے میں باتیں کریں تاکہ مومنین انہیں متقی اور مذہبی شمار کریں۔ درحقیقت لوگوں کو راہ خدا سے روکنے کے لیے منافقین ایک طرف تو نام خدا، مذہب اور دینی مقدسات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے اموال اور افرادی قوت کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے دنیاوی مفادات اور مضموم مقاصد کے حصول کے لیے سہولتوں سے بہرہ مند ہوتے ہیں، جبکہ ان میں سے کوئی بھی روز قیامت ان کے کام نہیں آئے گا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مذہب کو مذہب کے خلاف استعمال کرنا منافقین کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی گفتار و رفتار میں ہمیشہ خود کو مذہبی ظاہر کرتے ہیں۔ منافقین ہمیشہ خود کو چالاک سمجھتا ہے، جبکہ دنیا اور آخرت میں ذلت کا مستحق اور اس کی منافقت لوگوں کے ساتھ دغلے پن کا نتیجہ ہے۔ دولت اور طاقت ممکن ہے دنیا میں انسان کے کام آ جائے، لیکن آخرت میں کبھی بھی کام نہیں آئے گی۔
ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محب کبا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا، شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے دو اماں،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں، اے مولا،
ہو قید جفا میں، اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ، کبھی آئے نغموں کا کوہ گرا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے، بیمار مدینہ کا صدقہ، کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم، اے فیض رسا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
سامعین، ابھی آپ قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید۔ عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، فتنہ اور فساد خواہشات نفس کی پیروی اور بدعتوں کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، ایسی بدعتیں کہ جن کی وجہ سے خدا کی کتاب کی مخالفت کی جاتی ہے اور بعض لوگ دین خدا کے برخلاف دوسرے گروہ پر حکومت کرتے ہیں۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، جس طرح مختلف عوامل کے تحت تاثیر ہونے سے ایک انسان کے منحرف ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح سے متعدد عوامل کے تحت مختلف اوقات میں ایک معاشرہ اور ایک قوم کے منحرف ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ ایک قوم اور ملت کی کامیابی کی جس طرح مختلف وجہیں ہو سکتی ہیں، اسی طرح سے اس کے زوال کے بھی متعدد اسباب ہو سکتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہرہ آفاق کتاب نہج البلاغہ نے جہاں ایک قوم، ملت اور معاشرے کی کامیابی کے اسباب کی طرف اشارہ کیا ہے، وہیں ایک قوم اور معاشرے کے زوال اور انحلال کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ ایک ملت و قوم جو مختلف افراد سے وجود میں آتی ہے، خاص شرائط اور عوامل کے بنیاد اور اجتماعی وضعیت کی وجہ سے زوال کی طرف نزول کرتی ہے، اور امام علی علیہ السلام کے قول کے مطابق ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس میں افق تاریک اور راہیں اجنبی ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کے بدن ایک دوسرے کے کنارے تو ہوتے ہیں، لیکن ان کے تمایلات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایسے ماحول میں لوگ دنیا کی مستی اور خوشی سے اپنے آپ سے بیگانہ ہوتے ہیں، سخن حق کے دروازے ان کے اوپر بند ہو جاتے ہیں، لہذا سرگردانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گویا ان کے دل ایسی آفت میں مبتلا ہوتے ہیں جس میں سوچنے اور فکر کرنے کی قدرت ہی نہیں رہتی ہے۔ نہ ہی راز کی محفلوں میں ہم راز پیدا کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی معاشرے کے ادارے کے لیے مختلف قدرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے ماحول میں بہرے کان، گونگی زبان اور اندھی آنکھیں رکھنے والے پیدا ہوتے ہیں کہ نہ ہی ان کے رفتار میں صداقت پائی جاتی ہے، اور نہ بھائیوں کی مصیبت کے وقت مورد اعتماد ہیں۔ ہم ان عوامل اور اسباب کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، سیاسی اسباب اور ثقافتی اسباب۔ سیاسی اسباب یعنی وہ سیاسی عوامل اور اسباب جو قوموں کے زوال، انحلال اور انحطاط کے باعث بنے ہیں۔ مثلا کسی بھی قوم یا ملت کی پیش رفت اور ترقی کے لیے ایک صالح قائد اور رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ قائد صالح اور لائق نہ ہوں تو اس قوم کے زوال کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے جس کی طرف امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے واضح طور پر اشارہ کیا ہے۔ ایک رہبر و قائد کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جاہل ہو، کیونکہ وہ اپنی جہالت سے قوم کو گمراہ کرے گا۔ اسی طرح ظالم بھی لوگوں کا قائد نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ وہ ظلم سے لوگوں کے حق کو غصب کرے گا، اور جو عادل نہ ہو وہ بھی اس مقام کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک قوم کو دوسرے پر ترجیح دے گا، اور رشوت لینے والا بھی قاضی کی حیثیت سے رہبر نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ قضاوت کے سلسلے میں رشوت لے کر لوگوں کے حقوق کو پامال کرے گا۔ اور جس نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع کیا ہو، وہ بھی قیادت کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ وہ امت اسلامی کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ ہم ان مختصر الفاظ میں یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک غیر صالح اور برے قائد میں یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ بخیل، ظالم، رشوت خوار، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع کرنے والا اور ناانصاف ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم یا ملت پر ایک ایسا حاکم سوار ہو گیا جو ان صفات کا حامل ہوگا، وہ قوم کبھی بھی نابود ہو سکتی ہے۔ ایک ملت اور قوم کی ترقی اس سے وابستہ افراد کے درمیان آپسی بھائی چارے کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ جب تک لوگوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی ہے، قوم بھی سالم ہے، لیکن جیسے ہی یہ اتحاد اور بھائی چارہ ختم اور قوم کی تباہی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، دنیا میں استعماری طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار یہی اختلاف و تفرقہ ہے۔ وہ کسی بھی قوم کی سالمیت کو ختم کرنے اور اس کی کامیابی کے راستوں کو روکنے کے لیے تفرقہ ایجاد کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بھی اسی تفرقے اور اختلافات کو قوم کی نابودی کا ایک سب سے بڑا عامل سمجھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس کام سے پرہیز کرو جس نے گزشتہ امتوں کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا ہے۔ ان کے کاموں کے انجام کو غور سے دیکھو۔ جب ان میں تفرقہ پیدا ہوا اور ایک دوسرے کے مابین الفت اور اتحاد ختم ہو گیا اور ان کے دل مختلف ہو گئے، اختلاف نے انہیں مختلف شاخوں میں بکھیر دیا اور گروہ در گروہ ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ خداوند عالم نے کرامت کے لباس کو ان سے نوچ لیا اور بہت سی نعمتوں کو ان سے چھین لیا اور صرف ان کا قصہ تمہارے درمیان باقی رکھا تاکہ عبرت لینے والے اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حسن عباس آبدی صاحب میور وہار دہلی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام سن سن کر بہت خوشی ہوتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، نور رمضان اور صبح رمضان اور شب قدر کے پروگرامز سبھی بہت عمدہ تھے اور نہایت ہی عمدہ طریقے سے اچھے انداز سے پیش کیا گیا تھا۔ ویسے تو سبھی پروگرام ہمیں پسند ہیں، مگر صبح امید اور خلقت کی رانائیاں ہمیں بے حد پسند ہیں۔ اور سامعین، محترم حسن عباس آبدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
خلیفہ مامون رشید نے ایک عظیم الشان مناظرے کا اہتمام کیا اور عام اعلان کرا دیا۔ ہر شخص اس عجیب اور بظاہر غیر مساوی مناظرے کو دیکھنے کا مشتاق ہو گیا، جس میں ایک طرف ایک 8 برس کا بچہ تھا اور دوسری طرف ایک آزمودہ کار اور شوہر آفاق قاضی۔ ارکان حکومت اور معززین کے علاوہ اس جلسے میں 900 کرسیاں فقط علماء اور فضلاء کے لیے مخصوص تھیں، اور اس میں کوئی تعجب نہیں، اس لیے کہ یہ زمانہ عباسی سلطنت کے شباب اور بالخصوص علمی ترقی کے اعتبار سے زرین دور تھا، اور بغداد دارالسلطنت تھا جہاں تمام اطراف سے مختلف علوم و فنون کے ماہرین کھچ کر جمع ہو چکے تھے۔ اس اعتبار سے یہ تعداد کسی مبالغے پر مبنی معلوم نہیں ہوتی۔ مامون الرشید نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے اپنے پہلو میں مسند بچھوائی، جبکہ سامنے یحییٰ ابن اقسم کے لیے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا، مجمع ہمتن چشم و گوش گفتگو شروع ہونے کا منتظر ہی تھا کہ اس خاموشی کو یحییٰ کے اس سوال نے توڑ دیا جو اس نے مامون کی طرف مخاطب ہو کر کہا تھا، حضور کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ابو جعفر سے کوئی مسئلہ دریافت کروں؟ مامون نے کہا، تم کو خود انہی سے اجازت طلب کرنا چاہیے۔ یحییٰ ابن اقسم امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ دریافت کروں؟ فرمایا، تم جو پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو۔ یحییٰ نے پوچھا کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب لوگ یحییٰ بن اکثم کے مد مقابل 8 سالہ بچے کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمہارا سوال بالکل مبہم اور مجمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شکار حل میں تھا یا حرم میں، شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا ناواقف، اس نے عمدن جانور کو مار ڈالا یا دھوکے سے، وہ شخص آزاد تھا یا غلام، کم سن تھا یا بالغ، پہلی مرتبہ ایسا کیا تھا یا اس کے پہلے بھی ایسا کر چکا تھا، شکار پرندے کا تھا یا چرندے کا، چھوٹا یا بڑا، وہ اپنے فعل پر اصرار رکھتا ہے یا پشیمان ہے، رات کو یا پوشیدہ طریقے پر اس نے شکار کیا یا دن دہاڑے اور اعلانیہ طور پر، احرام عمرے کا تھا یا حج کا۔ جب تک یہ تمام تفصیلات نہ بتائی جائیں، اس مسئلے کا کوئی ایک معین حکم نہیں دیا جا سکتا۔ یحییٰ فقہی مسائل پر کچھ نہ کچھ دسترس رکھتا تھا، وہ ان کثیر التعداد شقوں کے پیدا کرنے ہی سے خوب سمجھ گیا کہ یہ مناظرہ اس کے لیے آسان نہیں ہے، لہذا اس کے چہرے پر ایسی شکستگی کے آثار پیدا ہوئے جن کا تمام دیکھنے والوں نے اندازہ کر لیا۔ اب اس کی زبان خاموش ہو چکی تھی اور وہ کچھ جواب دینے کے قابل نہ تھا۔ مامون نے اس کی کیفیت کا صحیح اندازہ لگا کر اس سے کچھ کہنا بیکار سمجھا اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کی کہ پھر آپ ہی ان تمام شقوں کے احکام بیان فرما دیجئے تاکہ سب کو استفادے کا موقع مل سکے۔ امام علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ جو احکام تھے بیان فرمائے، جن کو سن کر نہ صرف یحییٰ بن اکثم بلکہ مجمع میں موجود ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے اس کمسن فرد کی قابلیت اور علمیت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا، اور خلیفہ مامون نے تو اسی وقت اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد آپ کے ساتھ کر دیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنا ہوگا۔ سامعین، اب وقت ہوا ہے آج کے دن کی دعا کا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله استشفع لديك، فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحول من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك، وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریہ